عشق نبی جو دل میں اترتا چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. عشق نبی جو دل میں اترتا چلا گیا عشق نبی جو دل میں اترتا چلا گیا سنت کا نور رخ پہ بکھرتا چلا گیا سنت کا نور رخ پہ رخ پہ یعنی چہرے پہ سنت کا نور رخ پہ بکھرتا چلا گیا. جب عشق نبی دل میں اتر جاتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ رخ پہ سنت کا نور بکھر جاتا ہے. اگر سنت کا نور نہیں بکھرا ہے اس کا مطلب عشق نبی دل میں نہیں اترا ہے. عشق نبی جو دل میں اترتا چلا گیا سنت کا نور رخ پہ بکھرتا چلا گیا کرتا گیا میں محسن انسانیت کی نقل صلی اللہ علیہ وسلم کرتا گیا میں محسن انسانیت کی نقل احسان اپنے آپ پہ کرتا چلا گیا احسان اپنے آپ پہ کرتا چلا گیا کرتا گیا میں محسن انسانیت کی نقل احسان اپنے آپ پہ کرتا چلا گیا احسان اپنے آپ پہ کرتا چلا گیا جیتا رہا میں عشق نبی کے طفیل میں جیتا رہا میں عشق نبی کے طفیل میں ایک ایک ادا حسن پہ مرتا چلا گیا ایک ایک ادا حسن پہ مرتا چلا گیا جیتا رہا میں عشق نبی کے طفیل میں ایک ایک ادا حسن پہ مرتا چلا گیا ایک ایک ادا حسن پہ مرتا چلا گیا. ایک شعر کہا ہے صرف ایک ہی ہے اس کو سناتا ہوں اسی موضوع پہ عرض کیا کہ اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے مختصر جواب دیا جا سکتا ہے اس طرح کہ اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے کہہ دو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے. ایک ایک ادا حسن پہ مرتا چلا گیا سنت کا نور رخ پہ بکھرتا چلا گیا محبوب کائنات کی خوشیوں کو سوچ کر محبوب کائنات کی خوشیوں کو سوچ کر میں غم کے راستوں سے گزرتا چلا گیا میں غم کے راستوں سے گزرتا چلا گیا میں غم کے راستوں سے گزرتا چلا گیا دانشوروں کو سونپ کے فرضائے گفتگو دانشوروں کو سونپ کے فرضائے گفتگو کرنے کے سارے کام میں کرتا چلا گیا کرنے کے سارے کام میں کرتا چلا گیا دانشور جو ہوتے ہیں وہ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن تین تین گھنٹے تقریر کر لیتے ہیں سیرت کے موضوع پر سیرت کے موضوع پر کانفرنس سیمینارز سمپوزیم اس میں تین تین گھنٹے کی تقریر سنی ہے لیکن عمل میں تو حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی فکر کے التزام سے ہوگی کامیابی تو کام سے ہوگی عشق نبی جو دل میں اترتا چلا گیا سنت کا نور رخ پہ بکھرتا چلا گیا سنت کے آئینے پہ جو تائب جمین گا سنت کے آئینے پہ جو تائب جمین گا کرتا رہا سنگھار سنورتا چلا گیا 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 بابا کی جو کشتی میں ہے ساحل کے لیے ہے بابا کی جو کشتی میں ہے ساحل کے لیے ہے رہبر سے محبت ہے تو منزل کے لیے ہے بابا کی جو کشتی میں ہے ساحل کے لیے ہے رہبر سے محبت ہے تو منزل کے لیے ہے بابا کی جو کشتی میں ہے ساحل کے لیے ہے رہبر سے محبت ہے تو منزل کے لیے ہے وہ جس نے محبت کی تڑپ ہم کو عطا کی وہ جس نے محبت کی تڑپ ہم کو عطا کی بس ہم کو تڑپ کیوں سی بسمل کے لیے ہے بس ہم کو تڑپ کیوں سی بسمل کے لیے ہے رہبر سے محبت ہے تو منزل کے لیے وہ دل کے جہاں خالق دل بستے ہیں آ کر وہ دل کے جہاں خالق دل بستے ہیں آ کر وہ دل کے جہاں خالق دل بستے ہیں آ کر آنکھوں کی حفاظت تو اسی دل کے لیے ہے، آنکھوں کی حفاظت تو اسی دل کے لیے ہے، وہ دل کے جہاں خالق دل بستے ہیں آ کر، وہ دل کے جہاں خالق دل بستے ہیں آ کر، آنکھوں کی حفاظت تو اسی دل کے لیے ہے، آنکھوں کی حفاظت تو اسی دل کے لیے ہے، رہبر سے محبت ہے تو منزل کے لیے ہے، کم عقل کو ملتی ہی نہیں عشق کی توفیق، کم عقل کو ملتی ہی نہیں عشق کی توفیق، کم عقل کو ملتی ہی نہیں عشق کی توفیق، یہ عشق رہے حق ہے جو عاقل کے لیے ہے، یہ عشق رہے حق ہے جو عاقل
بیٹھ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باہر کے جو لوگ ہیں وہاں بھی آ سکتے ہیں۔ جی پڑھیے۔ لائٹ جلا دو۔
کوئی پھول پھینکے کوئی سنگ مارے، کوئی پھول پھینکے کوئی سنگ مارے، میری روح نکل گی تمہارے دوارے، میری روح نکلے گی تمہارے دوارے، کوئی پھول پھینکے کوئی سنگ مارے، کوئی پھول پھینکے کوئی سنگ مارے، میری روح نکلے گی تمہارے دوارے، سر عاشق کا تم سرسری نہ ہی جانو، سر عاشق کا تم سرسری نہیں جانو، سر عاشق کا تم سرسری نہیں جانو، وہ در کیا سر دار ہمت نہارے، وہ در کیا سر دار ہمت نہارے، سر عاشق کا تم سرسری نہیں جانو، سر عاشق کا تم سرسری نہیں جانو، وہ در کیا سر دار ہمت نہارے، وہ در کیا سر دار ہمت نہارے، میری روح نکلے گی تمہارے دوارے، یہ وہ راہبر ہیں ہمارے، یہ وہ راہبر ہیں ہمارے کہ ہمری، یہ وہ راہبر ہیں ہمارے کہ ہمری، پکڑ لیں جو بہیاں تو منزل پکارے، پکڑ لیں جو بہیاں تو منزل پکارے، یہ وہ راہبر ہیں ہمارے کہ ہمری، یہ وہ راہبر ہیں ہمارے کہ ہمری، پکڑ لیں جو بہیاں تو منزل پکارے، پکڑ لیں جو بہیاں تو منزل پکارے، یہ وہ راہبر ہیں ہمارے کہ ہمری، یہ وہ راہبر ہیں ہمارے کہ ہمری، پکڑ لیں جو بہیاں تو منزل پکارے، پکڑ لیں جو بہیاں تو منزل پکارے،
جسے آپ باہے کہتے ہیں اس کو ہندی میں بہیا کہتے ہیں، یہ بہیا کیا عمدہ استعمال، پکڑ لیں جو بہیا تو ہمت تو منزل پکارے، واہ واہ،
یہ وہ راہبر ہیں ہمارے کہ ہمری، یہ وہ راہبر ہیں ہمارے کہ ہمری، پکڑ لیں جو بہیاں تو منزل پکارے، پکڑ لیں جو بہیاں تو منزل پکارے، میری روح نکلے گی تمہارے دوارے، ہو تم حضرت پھول پوری کے وارث، ہو تم حضرت پھول پوری کے وارث، سو گلشن تمہارا نظارے تمہارے، سو گلشن تمہارا نظارے تمہارے، ہو تم حضرت پھول پوری کے وارث، ہو تم حضرت پھول پوری کے وارث، سو گلشن تمہارا نظارے تمہارے، سو گلشن تمہارا نظارے تمہارے، میری روح نکلے گی تمہارے دوارے، میں تائب و کامل مگر مہاری قسمت، میں تائب و کامل مگر مہاری قسمت، میں تائب و کامل مگر مہاری قسمت، ستارے سے مل گئے ہمارے ستارے، ستارے سے مل گئے ہمارے ستارے، ستارے سے مل گئے ہمارے ستارے، میں تائب وہ کامل مگر مہاری قسمت، میں تائب وہ کامل مگر مہاری قسمت، ستارے سے مل گئے ہمارے ستارے، ستارے سے مل گئے ہمارے ستارے،
ماشاء اللہ، دل خوش کر دیا تائب صاحب، حضرت کا مجلس یاد آ گئی، میری جان روح نکلے گی تمہارے دوارے، حضرت ہاں پڑھ دیجیے، مطلع بھی پڑھ دیجئے اور وہ بھی پڑھ دیجئے.
یہ وہ راہبر ہیں ہمارے کے ہمری, یہ وہ راہبر ہیں ہمارے کے ہمری, پکڑ لیں جو بہیاں تو منزل پکارے, پکڑ لیں جو بہیاں تو منزل پکارے, پکڑ لیں جو بہیاں تو منزل پکارے.
ماشاء اللہ. حضرت والا کے ملفوظات ہیں, ارشادات ہیں درد دل. 2002 میں جو حضرت والا کا پہلا سفر ہوا تھا, ویسے تو کوئی 8-9 سفر ہو چکے تھے, 8 سفر اس کے بعد بھی حضرت کی علالت کے بعد یہ پہلا سفر تھا 2002. اس وقت کے ملفوظات ہیں, اسی سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. 28 محرم 1423 ہجری مطابق 11 اپریل 2002 بروز جمعرات بعد نماز مغرب, آج صبح حضرت اقدس مد ذلہم العلی دو دن قیام کے لیے اپنے خلیفہ اجل حضرت مولانا عبد الحمید صاحب کے جامعہ دارالعلوم آزاد ول تشریف لائے. قبیل مغرب حضرت مولانا عبد الحمید صاحب محتمم دارالعلوم آزاد ول نے حضرت والا سے درخواست کی کہ حضرت والا کے مزاج مبارک پر اگر گراں نہ ہو تو دارالعلوم کی مسجد میں مجلس ہو جائے تو بہت نفع ہوگا اور سب طلبہ مستفید ہو سکیں گے. حضرت والا نے مولانا کی یہ تجویز قبول فرمائی اور بعد مغرب رہائش گاہ سے بذریعہ کار دارالعلوم کی مسجد کے دروازے تک تشریف لائے اور وہاں سے ویل چیئر پر مسجد تشریف لے گئے. حضرت والا کل بوجہ عذر تقریر نہیں فرماتے اور آج بھی تقریر کا نظم نہیں تھا, لیکن جب حضرت والا نے ارشاد فرمانا شروع کیا تو علماء اور طلباء میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اس کے بعد حضرت والا الحمدللہ تعالی مختلف موضوعات پر عجیب و غریب مضامین بیان فرماتے رہے اور شیخ الحدیث مولانا منصور الحق صاحب ناصر انگریزی میں ترجمہ فرماتے رہے, یہاں تک کہ الحمدللہ 1.5 گھنٹے تک حضرت والا کے ارشادات جاری رہے. یہ بھی 28 محرم کا ہے, اس سے پہلے کیونکہ اس سے ربط ہے اس لیے لکھتا ہوں, پھر سنا دیتا ہوں. نشہ کبر کا علاج. عصر کے بعد حضرت مرشدین احمد اللہم علی نے احقر کو طرف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بعد مغرب دارالعلوم میں میرا واعظ قافلہ جنت کی علامت پڑھ کر سنا دینا. ایکر نے عرض کیا کہ بہت اچھا, اور ایکر واپس دوسرے کمرے میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر طلب فرمایا اور ایکر کی اصلاح کے لیے یہ ملفوظ ارشاد فرمایا کہ مقرر جب دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع میری بات سن رہا ہے تو اس میں ایک نشہ آتا ہے، اس نشے سے بچنا ضروری ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اپنا کوئی واقعہ یاد کر لے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ستاری نہ ہو اور اللہ تعالیٰ میرے اس عیب کو ظاہر کر دے تو آج میں منہ لکھانے کے قابل نہیں ہوں گا، کہیں دعوت کھانے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ جو میری آو بھگت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پردے ستاری کی وجہ سے، یہ جو میری آو بھگت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پردہ ستاریت کی وجہ سے، بس نشہ اتر جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم سب جانتے ہیں، جاننے کے باوجود نفس نشہ کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات سوچے کہ ہمارا یہ سنانا معلوم نہیں مقبول بھی ہے یا نہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم سنا رہے ہیں دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم عمل نہ کرنے سے محروم رہ رہے ہیں، جیسے وہ باورچی جو دوسروں کو سوپ پلائے اور خود نہ پیئے، تو دوسرے تو قوی ہو جائیں گے لیکن یہ سوکھا رہے گا۔ کھولیے، پس ممکن ہے کہ ہماری باتیں پڑھ اور سن کر لوگ تگڑے ہو رہے ہوں اور ہم عمل نہ کرنے کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہوں۔ ان دو باتوں کا تصور کرو، تشکر علاج تکبر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مقرر جب اپنے سامنے ایک لاکھ کا مجمع دیکھتا ہے تو دل میں ایک نشہ آ جاتا ہے، تکبر اور عجب کا، غیر شعوری طور پر، یعنی غیر شعوری طور پر تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں، اس کا نشہ آتا ہے۔ اور دوسرا ہے عجب کا، کہ وہ دوسروں کو حقیر تو نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو اتنا ضرور سمجھتا ہے کہ میں کوئی ترم خواہ ہوں، میں کوئی کچھ ہوں۔ غیر ارادی طور پر یہ نشہ آ جاتا ہے۔ اولیاء صدیقین کے آخری درجے میں جو ہوتا ہے وہی عجب کبر سے مکمل طور پر بچتا ہے۔ اولیاء صدیقین کے آخری درجے میں جو ہوتا ہے وہی عجب و کبر سے مکمل طور پر بچتا ہے۔ اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ مجمع دیکھ کر یہ سوچے کہ معلوم نہیں میرا یہ عمل قبول بھی ہے یا نہیں، قبولیت کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں آئی۔ مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دیں کہ تمہاری تقریروں سے، تمہاری تحریروں سے، تمہارے اعمال سے ہم خوش اور راضی ہیں، تب تک کسی عمل کی قبولیت کا اعتبار نہیں۔ اگر اللہ راضی نہیں ہے تو اس کا چوگنا اور آٹھ گنا مجمع واہ واہ کرے تو کچھ فائدہ نہیں۔ کیسا جملہ؟ اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ مجمع دیکھ کر یہ سوچے کہ معلوم نہیں میرا یہ عمل قبول بھی ہے یا نہیں، قبولیت کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں آئی۔ مرنے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دیں کہ تمہاری تقریروں سے، تمہاری تحریروں سے، تمہاری اعمال سے ہم خوش اور راضی ہیں، تب تک کسی عمل کی قبولیت کا اعتبار نہیں۔ حضرت والا بہت دل سے یہ شعر پڑھتے تھے، فسوف ترى اذن کشف الغبار افرس تحت رجلک حمار، ان قریب دیکھ لو گے جب یہ غبار چھٹے گا، یعنی جب جس وقت یہ آدمی کو آخری سانس نکلے گا، جب یہ غبار چھٹے، ابھی تو دنیا کا غبار ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو فسوف ترى ان قریب دیکھ لو گے اذن کشف الغبار، جب غبار چھٹے گا، کہ افرسن تحت رجلک حمار، کہ تمہارے پاؤں کے نیچے گدھا گھوڑا ہے یا گدھا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل پٹ گیا، اللہ تعالیٰ فضل پٹ گیا۔ اللہ تعالی قبول فرما کر بغیر کسی ہماری صلاحیت کے محض اپنے کرم سے قبول فرما کر مغفرت کا بہانہ بنا دیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ بیان کیا کہ دیہاتی لوگ جب کسی چیز کے متعلق پوچھتے ہیں تو لاٹھی سے اس چیز پر ٹھونگا مار کر پوچھتے ہیں, ایسے لاٹھی مار کر اس کو ٹھونگا کہتے ہیں, اس چیز پر ٹھونگا مار کر پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیا بیچ رہے ہو. تو ایک دیہاتی نے ایک چوڑی بیچنے والے کے تھیلے پر لاٹھی سے ٹھونگا مار کر پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو اس کی آدھی چوڑیاں تو ٹوٹ گئیں. چوڑی والے نے کہا کہ کیا بتاؤں یہ کیا ہے, لاٹھی سے ایک ٹھونگا اور لگا دے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے اعمال کے بارے میں صوفیہ اور بزرگان دین یہ تصور کرتے ہیں کہ قیامت کے دن معلوم نہیں یہ قبول ہے یا نہیں. ابھی قبولیت کی قطعی طور پر آپ کو کیسے امید ہو گئی, اس لیے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, اللہ والے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن قلب اور آنکھیں لوٹ پوٹ ہو جائیں گی. بھائی اکڑے تو وہ جس کو اپنے اعمال کی بھائی اکڑے تو وہ جس کو اپنے اعمال کی قبولیت کا یقین ہو. ابھی جب مرے نہیں تو اللہ کے فیصلے کا علم کیسے ہو گیا, اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, اپنے منہ سے خود ہی تعریف کر رہے ہو. قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے کیا فیصلہ ہو اس کا خوف کرو کہ نامعلوم عمل قبول بھی ہے یا نہیں. اگر قبول ہے تو سبحان اللہ, اگر قبول نہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کی لعنت ہے ایسے عمل پر. لہذا اس وقت جو لوگ کتاب پڑھیں یا تقریر کریں وہ اس کا مراقبہ کریں کہ معلوم نہیں میرا عمل قبول بھی ہے یا نہیں, ورنہ چند بندوں کی تعریف کر رہے ہیں, چاہے ایک بندہ تعریف کرے یا ایک لاکھ بندے تعریف کریں تو میرا تو میزانیہ بندہ ہی آئے گا, یعنی ٹوٹل بندہ ہی آئے گا, کیونکہ بندوں کا مجموعہ بندہ ہی ہوتا ہے, بندے کی قیمت مالک لگاتا ہے. اس لیے یہ سوچو کہ ہماری تقریر کی قیمت کیا ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے نہ اپنے منہ سے میاں مٹھو بنو نہ لوگوں کی تعریف میں آؤ, کیونکہ لوگوں کی تعریف میں آنا اور اپنے کو تعریف کا مستحق سمجھنا حماقت اور بے وقوفی ہے. ایک بندہ تعریف کرے یا ایک لاکھ بندے تعریف کریں تو میزانیہ یعنی ٹوٹل بندہ ہی آئے گا, کیونکہ بندوں کا مجموعہ بندہ ہی ہوتا ہے, بندے کی قیمت مالک لگاتا ہے. اس لیے یہ سوچو کہ ہماری تقریر کی قیمت کیا ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے نہ اپنے منہ سے میاں مٹھو بنو نہ لوگوں کی تعریف میں آؤ, کیونکہ لوگوں کی تعریف میں آنا اور اپنے کو تعریف کا مستحق سمجھنا حماقت اور بے وقوفی ہے. ہمارا جن سے پالا پڑے گا یعنی اللہ تعالی جب پاس کر دیں اور راضی ہو جائے تب سمجھو کہ اب پاس ہو گئے. ایک لڑکی نے ایک زیور بنایا جس کو پوربی زبان میں جھلنی کہتے ہیں, ناک میں جھولتی رہتی ہے, اس لیے اس کا نام ہی جھلنی رکھ دیا. تو محلے کی لڑکیوں نے اس کی بہت تعریف کی کہ بہن تم بہت اچھی معلوم ہوتی ہو, تو وہ رونے لگی. سہیلیوں نے کہا کیوں روتی ہو, ہماری تعریف کی تم نے یہ قدر کی, ہماری تعریف پر تم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. اس لیے اس نے کہا کہ کیا شکریہ ادا کروں, میں نے یہ جھلنی اپنی طبیعت سے بنوائی ہے, معلوم نہیں کہ شوہر کو بھلی معلوم ہو کہ بری معلوم ہو. شوہر جب تعریف کرے گا تب میں خوشی محسوس کروں گی, تمہاری تعریفوں سے میرا کیا بھلا ہوگا؟ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ اگر خوش ہو گیا تو میرا کام بنے گا۔ ایسے ہی جب اللہ بندے کی تعریف کر دے تب ہماری خوشی کا دن ہوگا، ورنہ اگر ساری مخلوق تعریف کرے تو اللہ کا تو شکر ادا کرے، لیکن اس نے ستاری فرمائی، پردہ پوشی کی، مخلوق میں بڑا دکھایا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ شکر گزار رہو، ناز نہ کرو۔ مخلوق میں تعریف ہو تو حسنہ کی تفسیر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی 10 تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک ثناء الخلق ہے، پر جب مخلوق تعریف کرے تو سن کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے میرے عیبوں کو چھپا دیا اور بھلائیاں ظاہر کرنی، اور لوگوں کی نگاہوں میں میری تقریر یا تحریر کو اچھا دکھا دیا۔ ایسے وقت میں شکر ادا کرنے سے تکبر سے بچ جائے گا، کیونکہ تکبر سبب بود ہے، اللہ سے دوری کا سبب ہے، اور شکر سبب قرب ہے، تو اللہ سے قرب کا سبب ہے، اور سبب قرب اور سبب بود دونوں میں تضاد ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے۔ اور یہ ہمارا ٹیلی فونی خطاب ہے جو کراچی سے ایک بار ساؤتھ افریقہ کیا گیا تھا، تو ایک عالم نے، مولانا عبدالحمید صاحب تھے جن کے، تو ایک عالم کے جواب میں، پر جب تشکر کی کیفیت ہوگی تکبر کبھی پاس نہیں پھٹکے گا، کیونکہ تشکر کبھی سبب بود نہیں ہوتا، شکر کرنا کبھی اللہ سے دوری کا سبب نہیں ہو سکتا، جب وہ اور تکبر جو ہے وہ اللہ سے دوری کا سبب ہے، تو دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ عجیب و غریب الہامی مضمون ہے کہ جس تکبر اور تشکر دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی اپنے ایک آدمی شکر کر رہا ہے کسی نعمت پر اور ایک آدمی تکبر کر رہا ہے، بے اکبر دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب وہ شکر کرنے لگا تو اس کا تو اپنی طرف سے اختیار نہیں ہٹ گیا، اللہ کی رحمت پہ ہو گیا، اور تکبر میں اس کی نگاہ صرف اپنے اوپر اور مخلوق کے اوپر ہوتی ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، فلاں مجھ سے حقیر ہے، کمتر ہے، تو یہ دوری کا سبب ہو گیا، یہ دوری کا سبب ہے، اور دوری اور تقرب اور قربت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ تشکر کبھی سبب بود نہیں ہو سکتا، تکبر اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، متکبر کو اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا، اپنے اوپر نظر ہوتی ہے کہ یہ میرا کمال ہے، اور تشکر میں اپنے کمالات کی نسبت کا غلبہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی جو کمالات حاصل ہیں تکبر میں تو اس کو اپنی طرف دھیان دیتا ہے، اپنے اوپر نظر ہوتی ہے کہ یہ میرا خاص کمال ہے، خاص وصف ہے مجھے، اور تشکر میں اس کو جو کمالات حاصل ہیں یا جو نعمتیں حاصل ہیں وہ اس کو اپنا کمال اور اپنا اس کو نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کی رحمت کا سبب سمجھتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے مجھے یہ نعمت حاصل ہوئی، یہ کمال حاصل ہوا، ورنہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہے یہ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہاں، اپنے اوپر نظر، تکبر میں اپنے اوپر نظر ہوتی ہے کہ یہ میرا کمال ہے، اور تشکر میں اپنی کمالات کی نسبت کا غلبہ اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ مجھے جو کمالات حاصل ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ کرم، یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ سلیقہ عطا فرمایا کہ آج مخلوق میں میری تعریف ہو رہی ہے، یہ آپ کی عطا اور آپ کا کرم ہے، میرا کمال نہیں۔ اس کے بعد حضرت والا کے خلیفہ جناب منصور الحق صاحب نے حضرت والا کے ارشادات کا انگریزی میں ترجمہ فرمایا. کبر کا ایک اور علاج حضرت تھانوی حضرت نے فرمایا, حضرت تھانوی رحمت اللہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں فی الحال, یعنی موجودہ حالت میں اپنے کو تمام مسلمانان عالم سے کمتر سمجھتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے اس کا کوئی فعل قبول ہو گیا ہو اور میرا کوئی فعل ناقبول ہو, کیونکہ اس کا امکان ہے, اس لیے تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال. روزانہ دعا میں اس جملے کو بار بار کہو. حضرت ثانی فرماتی ہیں کہ میں اپنے کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں فی الحال, یعنی موجودہ حالت میں اپنے کو تمام مسلمانان عالم سے کمتر سمجھتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے اس کا کوئی فعل قبول ہو گیا ہو اور میرا کوئی فعل نامقبول ہو, کیونکہ اس کا امکان ہے, اس لیے تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال. اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی عیب کوئی گناہ نظر آ گیا تو فوراً جو اس کو یہی خیال ہوگا کہ ممکن ہے اس کا اس وقت تو یہ گناہ میں ہے اور یہ اس کی توبہ کر لے, آئندہ توبہ کر لے اور اللہ کا پیارا بن جائے, اور ممکن ہے کہ اگر اس حال میں بھی ہے تب بھی کوئی عمل اس کا اللہ نے اس کے پہلے قبول فرما لیا ہو اور اسی سے اس کی مغفرت کا ذریعہ ہو جائے. تو کیونکہ اللہ جس کو ایک دفعہ قبول حضرت فرماتے تھے, جس کو ایک دفعہ مقبول فرماتے ہیں پھر مردود نہیں فرماتے, تو ممکن ہے کتنا اچھا مراقبہ ہے کہ یہ سوچے کہ ممکن ہے اس کا کوئی عمل پہلا قبول ہو گیا ہو اور اس کی مغفرت ہو جائے اور مجھے اپنے اعمال کا اعتبار نہیں کہ قبول بھی ہے یا نہیں. روزانہ دعا میں اس جملے کو بار بار کہو. بار بار کہنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا جملہ کہو, حضرت فرماتے تھے کم سے دن میں تین تین دفعہ کہہ لیا کرو. اور دوسرا جملہ کہو کہ کافروں اور جانوروں سے کتے اور سور سے کمتر ہوں فی المعال, یعنی با اعتبار انجام کے, کیونکہ اپنا انجام ابھی مجھے معلوم نہیں, اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تب تو میں سمجھوں گا, لیکن اگر خاتمہ خراب ہو گیا, نعوذ باللہ خاتمہ کفر پر ہوا, تب تو کتے اور سور بھی مجھ سے افضل ہیں. جو شخص تکبر سے نجات چاہے یہ دو جملے روزانہ زبان سے کہے اور اتنی زور سے کہے کہ اپنا کان سنے, اتنی زور سے نہ کہے کہ دوسروں کے کان بھی سنے, کیونکہ دوسروں کو بھی اپنی تواضع تھوڑی دکھانا ہے, اللہ سے تواضع کی اس جملے سے بھیک مانگنا ہے. اگر کوئی باپ اپنے بچے کو ایک بہت عمدہ شیروانی بنوا دے اور وہ بچہ اکڑ رہا ہو کہ دیکھو میری شیروانی, باپ کا نام بھی نہ لے رہا ہو اور سب بھائیوں پر تفاخر اور بڑائی جتا رہا ہو, تو اس سے باپ ناراض ہوگا کہ ہم نے تم کو شیروانی اس لیے تھوڑی بنوا کر دی تھی کہ تم بھائیوں پر اپنی فضیلت بیان کرو, تم نے تو میرا نام بھی نہیں لیا, میری عطا کو اپنا کمال سمجھا. اور وہی بیٹا کہے کہ واہ رے میرے ابا نے مجھ کو عطا کی ہے, یہی نعمت ذریعہ شکر ہو گئی, باپ بھی خوش ہو گیا. پس ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں بلا استحقاق اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے, میں اس کا مستحق نہیں تھا. انسان کے کمالات کیا ہیں؟ سارے کمالات اللہ کے لیے خاص ہیں. الحمدللہ رب العالمین میں حمد کی چار تعریفیں بیان ہوئی ہیں. اب منطق سن لیجئے, تعریف کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک, بندہ بندے کی تعریف کرے. نمبر دو, بندہ اللہ کی تعریف کرے. نمبر تین, اللہ بندے کی تعریف کرے، نمبر چار اللہ خود اپنی تعریف کرے، اور یہ چاروں تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، ان چار کے علاوہ کوئی پانچویں قسم نہیں ہے۔ میں دارالعلوم میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی پانچویں قسم ہو تو میرے سامنے پیش کرو، میں وہ جاہل پیر نہیں ہوں کہ مرعوب ہو جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، حمد کی چار تعریفیں ہو سکتی ہیں۔ اب منطق سن لیجئے، تعریف کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، بندہ بندے کی تعریف کرے، ایک بندہ دوسرے بندے کی تعریف کرتا ہے۔ اور نمبر دو، بندہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تعریف حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اور نمبر تین، اللہ بندے کی تعریف کرے، جیسے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، تمام انبیاء علیہ السلام کا، صالحین کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ بندے کی تعریف کرے، یہ تیسری قسم ہے۔ اور نمبر چار، اللہ خود اپنی تعریف کرے۔ اور یہ چاروں قسمیں، یہ چاروں تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ جو بندہ بندے کی تعریف کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی کر رہا ہے، اللہ کی قوت گویائی سے ہی کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کو دی تو زبان دی تو تعریف کر رہا ہے، قوت گویائی دی تو تعریف کر رہا ہے، یا اپنے اعمال سے اللہ تعالی کی حمد بیان کر رہا ہے۔ بندہ بندے کی تعریف کر رہا ہے، اس کا شکر گزار ہو رہا ہے بندے کا، تو یہ بندہ بندے کی تعریف کرے تو یہ بھی اللہ ہی کے لیے خاص ہے کہ یہ سب چیزیں جو توفیق اور قوت جو ہے اللہ ہی نے دی ہے، ورنہ کر نہیں سکتا تھا۔ اور بندہ اللہ کی تعریف کرے، وہ اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ ہی کی قوت گویائی سے اور اللہ کی توفیق سے وہ بندہ کر رہا ہے۔ اور نمبر تین، اللہ بندے کی تعریف کرے، اور چار، اللہ خود اپنی تعریف کرے۔ یہ چاروں تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، ان چار کے علاوہ کوئی پانچویں قسم نہیں ہے۔ دارالعلوم کا بہت بڑا حضرت کا، بڑے بڑے علماء تھے اس میں، پھر طلبہ نہیں تھے۔ اور یہ چاروں تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، ان چار کے علاوہ کوئی پانچویں قسم نہیں ہے۔ میں دارالعلوم میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی پانچویں قسم ہو تو میرے سامنے پیش کرو، میں وہ جاہل پیر نہیں ہوں کہ مرعوب ہو جاؤں گا۔ مومن کے لیے مصیبت کے نافع ہونے کا منطقی استدلال۔ مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ پر معقولات کا غلبہ تھا، یعنی علم معقول جو ہوتا ہے اس کا، ماہر تھے اس کے، تو معقولات کا یعنی چیز کو عقل سے ثابت کرنا۔ مفتی محمد امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پر معقولات کا غلبہ تھا۔ خانقاہ میں قیام کے لیے تھانہ بھون آئے ہوئے تھے کہ گھر سے خط آیا کہ بیوی بچے سب بیمار ہیں، یہ بہت تشویش میں تھے۔ جا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت سارے گھر والے بیمار ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب، جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے تو پھر اسے مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے، یعنی جب تقدیر پر اس کو، یہ حضرت کے جملے ہوتے مقدر اور مقدر، یعنی جب تقدیر پر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تک مقدر پر ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، تو پھر مقدر یعنی افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے، افسردہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، لیکن جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں جو ہے کتب اللہ لنا، لنا کا لام یہاں نفع کے لیے ہے، مومن کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس میں مومن ہی کا نفع ہے۔ لنا جو ہے کہ اب جو تمہارے پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے نفع کے لیے ہے، تو یاد فرماتے ہیں کہ اس میں مومن ہی کا نفع ہے۔ اس کے بعد کہ ابن امت نے مفتی صاحب سے فرمایا کہ چونکہ آپ منطقی آدمی ہیں اس لیے منطق سے سمجھاتا ہوں کہ مومن کو جو تکلیف اللہ دیتا ہے اس میں سراسر مومن کا ہی فائدہ ہے، مومن کو جو تکلیف یا بلا اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے اس میں چار صورتیں ہیں، چیلنج کرتا ہوں کہ پانچویں کوئی صورت نہیں ہے۔ نمبر ایک، مومن کو تکلیف دے کر اللہ 100% فائدہ اٹھا لیں یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بندوں کا محتاج ہے کہ ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مومن کو تکلیف دے کر اللہ 100% فائدہ اٹھا لیں تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ محتاج ہے بندوں کے، کہ اس کے اگر وہ اس کے بغیر وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو محال ہے، یہ ناممکن ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہے لہذا یہ صورت محال ہے۔ مومن کو تکلیف دے کر اللہ 100% فائدہ اٹھا لیں یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بندوں کا محتاج ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہے لہذا یہ صورت محال ہے۔ نمبر دو، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 100% نفع اور فائدہ نہ لے، 50% لے، یعنی 50-50 کر لے کہ 50% بندے کو دے دیں، 50% خود لے لے، یہ بھی ناممکن ہے۔ اس میں بھی اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کم نہ زیادہ، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اب تیسری شکل یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ ہو نہ اللہ کا، جس کو چاہا کھانسی دے دی، جس کو چاہا بخار دے دیا، جس کو چاہا صدمہ و غم دے دیا، اور کسی کا ایکسیڈنٹ کرا دیا، جس میں کوئی فائدہ اور مقصد نہیں ہے۔ تو بے فائدہ کام کرنا، بے مقصد کام کرنا، فضول اور لغو کام کرنا، یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اور چار، اب صرف چوتھی شکل باقی ہے کہ ہر مصیبت اور تکلیف میں 100% مومن ہی کا فائدہ ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، بے لام نفع کے لیے ہے، ورنہ علا ہے جو ضرر کے لیے آتا ہے، وہ ہوتا کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ علینا، تو اللہ تعالی نے لنا نازل کیا، وہ علا ضرر کے لیے آتا ہے، لنا لقلام جو ہے اس کے نفع کے لیے آتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو، تشکر کی کیفیت غالب رہے تو تکبر پاس نہیں آئے گا۔ تکبر سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس پر تشکر غالب ہو، کیونکہ تشکر سبب قرب ہے، شکر کرنے سے اللہ تعالی کا قرب بڑھتا ہے، اور تکبر سے بودھ اور اللہ تعالی سے دوری ہوتی ہے، اور دوری اور حضوری میں بالکل تضاد ہے، بالکل اختلاف ہے، بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ اور اجتماع زدین یعنی دو چیزوں کا مل جانا محال ہے، جیسے آگ اور پانی، کوئی کہے کہ وہاں اجتماع ہے، اجتماع زدین محال ہے، دو زدوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا، کسی کوئی کہہ دے پانی بھی جمع اسی میں آگ بھی جل رہی ہے۔ تو شکر کرنے سے قرب الہی بڑھتا ہے، اور تکبر سے بودھ اور دوری ہوتی ہے، اور دوری اور حضوری میں تضاد ہے، اور اجتماع زدین محال ہے۔ تکبر کا نقصان اور تواضع کا فائدہ۔ تکبر ایسی بری بیماری ہے کہ اگر دل میں ایک ذرہ کے برابر رائے کے شعور کے رائے کے برابر بھی ہوگا اگر دل میں ایک ذرہ کے برابر رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے. اور تکبر غیر شعوری طور پر آ جاتا ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو ایک بخاری پڑھانے والا دوسروں کو اپنے سامنے حقیر سمجھتا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے کو سب مسلمانوں سے کمتر سمجھو. فی الحال یعنی موجودہ حالت میں بھی ہم تمام مسلمانوں سے کمتر ہیں اگرچہ بخاری شریف پڑھاتی ہیں. اس لیے یہ جملہ روزانہ اللہ تعالی سے کہو, اس کا معمول بنا لو کہ اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, اور کافروں سے اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المعال, کہ ابھی اپنا انجام معلوم نہیں. تو اللہ ایسے بندے سے کتنا خوش ہوگا باوجود صدہ ہنر اور خوبیوں کے. اپنے کو بے قدر سمجھتا ہے. بے قدر کا خود کو بے قدر سمجھنا کچھ کمال نہیں. بے قدر کا خود کو بے قدر سمجھنا کچھ کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ صدہ ہنر ہوتے ہوئے اللہ کے خوف سے خود کو بے قدر سمجھے. یہ خود کو بے قدر سمجھے گا لیکن لوگ اس کو بے قدر نہیں سمجھیں گے. لوگ اور قدر کریں گے. طائب صاحب کا اسی کا شعر ہے کہ وہ طائب صاحب کیا ہے, وہ مجھ کو عاجزی بخشی, یاد ہے؟ ہاں یہ پڑھ دیں گے. حضرت کا یہی ملفوظ طائب صاحب کا کلام حضرت کی تعریف محبت میں ہے. حضرت کے تعلیمات کی صورت اشاعت.
پہلے سو پہ بھاری ہے بعد کا یہ ایک احسان. پہلے سو پہ بھاری ہے, پہلے سو پہ بھاری ہے بعد کا یہ ایک احسان. تو نے سو ہنر دے کر مجھ کو عاجزی بخشی. تو نے سو ہنر دے کر مجھ کو عاجزی بخشی.
بے قدر کا خود کو بے قدر سمجھنا کچھ کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ صدہ ہنر ہوتے ہوئے اللہ کے خوف سے خود کو بے قدر سمجھے. یہ خود کو بے قدر سمجھے گا لیکن لوگ اس کو بے قدر نہیں سمجھیں گے. لوگ اور قدر کریں گے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. تواضع کے بعد للہ لگا ہوا ہے. جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا. یہاں للہ کیوں لگایا؟ کیونکہ بعض لوگ تواضع کرتے ہیں تاکہ میری تعریف ہو کہ بہت متواضع ہیں. یہ تواضع للہ نہیں ہے, للنفس ہے. کہ لوگ اس لیے تواضع کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ بڑے متواضع ہیں, بڑے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں. تو یہ جو آگے للہ من تواضع للہ, یہ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگا دیا کہ معلوم ہو کہ یہ تواضع جو اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں. تو یہ تواضع للہ نہیں ہے, یہ تواضع للنفس ہے. نفس کے لیے تواضع ہے. اللہ محفوظ رکھے. بہت باریک باریک چالیں ہوتی ہیں نفس کی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, خصوصاً مجھے بھی. یا رب العالمین مجھے سب سے پہلے ثانی ان سب کو. ایسی تواضع پر رفعت و بلندی کا وعدہ نہیں ہے. جو نفس کے لیے جو تواضع کرے گا اس پر رفعہ اللہ, جو آگے ہے کہ اللہ اس کو بلندی دیتا ہے, وہ وعدہ نفس والی تواضع کے لیے نہیں ہے. جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اس کے لیے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو بلندی دے گا. یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ تو میری تقریر ختم ہو گئی، حالانکہ میں آج کل کوئی تقریر نہیں کرتا. اس کے بعد مولانا منصور الحق صاحب نے انگریزی میں ترجمہ کیا. دس بج گئے، وقت بھی ختم ہو گیا، مگر وقت ختم ہو جاتا ہے شوق ختم نہیں ہوتا دوست. اللہ دوستوں کی ملاقات نعمت عظما ہے. اگر حضرت کے بعد یہ دوست نہ ملتے مخلصین تو واقعی جینا محال ہو جاتا، مشکل ہو جاتا. اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ حضرت کے بہت یہ احباب ہمارے یہ ہم سے مجھ سے محبت فرماتے ہیں، اور میں بھی ان سے ایسی محبت کرتا ہوں. اللہ اپنی زندگی کے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ مخلصین محبین کو میرے ساتھ رکھے. میں انہیں اللہ والوں میں جیوں، انہیں اللہ والوں میں دم نکلے تو ایمان کامل پہ خاتمہ ہو. تو اللہ کا شکر ہے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ویسی کڑک دار، ماشاء اللہ. کاشف ابھی نہیں آئے گا، ان کو ہم نے وہ ڈلوایا تھا جو فضا الرحمان کو. غروب شاعر غروب مغرب.